جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سات نصیحتیں فرمائی تھی، دو باتیں پیش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اوصی کا بتقوی اللہ فإنہ ازین لامرک کلہ، کہ تقوی اختیار کرو، اس کی وجہ سے تمہارے جتنے امور ہیں، چاہے دین کے امور ہیں چاہے دنیا کے امور ہیں، تقوی کی برکت سے اس میں کمال پیدا ہو جائے گا، فنشنگ پیدا ہو جائے گی. دیکھیے کہتے ہیں کہ جی تقوی سے اس میں کیا کمال پیدا ہوگا. دنیا کا ایک عجیب ہے کہ انسان کی جب صحت اچھی ہوتی ہے، صحت ایک چیز ہے صرف صحت، لیکن اس صحت کی وجہ سے دنیا کے کام میں بھی لذت، آخرت کے کام میں بھی لذت. آدمی کی صحت اچھی ہو تو دنیا کے کام میں بھی اس کو اچھا لگتا ہے، اور دین کے کام عبادت میں بھی اچھا لگتا ہے، اور اگر صحت متاثر ہو دنیا کے کام میں بھی مزہ نہیں آتا، اس میں بھی مکھیاں مارتا ہے صرف، اور دین کے کام عبادت میں بھی عبادت بھی نہیں کر سکتا. تو پتہ چلا ایک صحت ایک ایسی چیز ہے کہ صحت کی وجہ سے انسان اچھا ہو، تندرست ہو، صحت ہو، قوت ہو، تو اس کی وجہ سے اس کو دین کے کام دنیا کے کام میں بھی ایک دل لگتا ہے، شوق اور ذوق پیدا ہوتا ہے. ورنہ دنیا کے کام بھی بے دلی سے کرتا ہے، یہاں تک کہ کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں کھاتا، صرف صحت ہے، ایک کیفیت ہے، اس کیفیت کو ہم کہتے ہیں صحت کی کیفیت، لیکن اس کیفیت میں کمی کی وجہ سے کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں کھاتا، اور کام انجام دینے میں بس جب ایسا لگتا ہے جیسے گھسٹ کے کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے عبادت کے اندر بھی کیا حال ہوتا ہے، عبادت میں بھی دل نہیں لگتا. تو صحت ایک کیفیت ہے. تو اسی طرح سے میرے پیارے دوستو، جب انسان گناہ چھوڑتا ہے تو گناہ چھوڑ کے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت ملتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کی جب کیفیت آتی ہے تو میرے مرشد فرماتے ہیں اس کیفیت کا نتیجہ یہ ہے کہ دین تو دین، دنیا بھی لذیذ اور مزیدار ہو جاتی ہے، دنیا بھی لذیذ اور مزیدار ہو جاتی ہے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا فرمایا، فإنہ أزین لأمرک کلہ، یہ تیرے جتنے امور ہیں دینی یا دنیاوی تقوی کی برکت سے اس میں جان پڑ جائے گی. پھر حضرت ابو ذر نے عرض کیا کہ زدنی، اور کچھ نصیحت فرمائے، تو آپ نے فرمایا کہ علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ تعالی، کہ تم قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ تعالی کے ذکر کو لازم کر لو. فإنہ ذکر لک فی السماء و نور لک فی الارض، تو یہ کیا ہوگا، آسمانوں میں تمہارے لیے تذکرے کا ذریعہ بنے گا، کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں میں تذکرہ فرمائیں گے کہ دیکھو ہمارے بندے زمین پر ہم کو یاد کر رہے ہیں. اگر تنہائی میں یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اکیلے یاد فرمائیں گے، اور اگر مجمع میں یاد کرے گا تو اس سے بہتر مجمع، یعنی فرشتوں کے مجمع میں اللہ تعالیٰ یاد فرمائیں گے. اور زمین پر کیا عالم ہوگا، نور اللہ کا فرد، کہ اللہ تعالیٰ خاص نور عطا فرمائیں گے، اس نور کے ساتھ وہ دنیا میں جہاں جائے گا اس نور کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا. پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، زدنی، مزید کچھ نصیحت فرمائیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی مزید کچھ پلائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بطول الصمت، کہ تو طویل خاموشی، اپنی زبان کو ذرا محفوظ رکھ، خاموشی اختیار کر. فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك، تو یہ نتیجہ کیا ہوگا کہ تو یہ شیطان کو بھگا دینے والی چیز ہے. جب انسان خاموش ہوتا ہے تو خاموشی ایسی چیز ہے، خاموشی دوسری روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ جو چپ رہنے کی وجہ سے انسان کو جو درجہ حاصل ہوتا ہے وہ 60 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے. خاموش رہنے سے انسان کو جو درجہ حاصل ہوتا ہے وہ 60 برس کی عبادت سے بھی افضل ہے، یعنی اتنا درجہ اس کو حاصل ہوتا ہے. لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ جی ارے صاحب وہ بولنے میں اتنے ماہر ہیں، ہر مضمون پہ ہر ٹاپک پہ بولتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، انسان سچ بولتا ہے، سچ ہی کیا، پہلے سچ شروع کرتا ہے، سچ سے آتا ہے جھوٹ پر، جھوٹ سے آتا ہے غیبتوں پر اور تبصروں کرنے پر، نتیجہ یہ ہے کہ اپنی عبادت کی انوارات کو وہ ضائع کر دیتا ہے. لہذا اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر تو خاموشی، لمبی خاموشی اختیار کر، علیکہ بطول الصمت، اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالی نے کان دو کی دیے، اور تم اپنے دونوں کان لے کر جو کان جاتے ہو. ایک صاحب نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت مجلس ہو گئی، انہوں نے رخصت لی، حضرت دکان جانا ہے. فرمایا دکان جاؤ اور اپنے دونوں کان لے کر جاؤ. میرا مرشد فرماتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کان دو دیے, زبان ایک دی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے بڑوں کی سنو زیادہ اور بولو کم. اپنے بڑوں کی سنو زیادہ اور بولو کم. اور پھر فرمایا کہ دیکھو کان کو کھلا رکھا, کان کو کھلا رکھا اور زبان, زبان کے آگے دانت اور ہونٹ کئی پردے لگا دیے. اس کا مطلب بولو آدھا, اس آدھے میں سے بھی سوچ سمجھ کے بولو. خلیفہ عبد الحمید گزرے ہیں, یہ سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ تھے. تو جب یہودیوں نے ان کو پیشکش کی تھی بیت المقدس کو, بیت المقدس بھی بولتے ہیں اس کو, بیت المقدس بھی پڑھ سکتے ہیں, بیت المقدس بھی کہہ سکتے ہیں, تینوں نام درست ہیں. تو بیت المقدس کے لیے پیشکش کی کہ اس کے آس پاس کی زمین ہمیں دے دے اور ہم اتنے اربوں, اس زمانے کا بہت بڑی خطیر رقم کی پیشکش کی. خلیفہ نے انکار کر دیا, کہا کہ تم لوگ سازشی لوگ ہو یہودیوں کو. تو ایک مرتبہ یہودیوں نے ان سے کہا کہ ہم نے ان کو فتنے سازشیں شروع ہو گئی تھی خلافت کے بارے میں. تو انہوں نے کہا تمہاری مثال ایسی ہے جیسے زبان, چاروں طرف سے تم گھرے ہوئے ہو, ہماری مثال دانت کی طرح ہے اور تمہاری مثال زبان کی طرح ہے, چاروں طرف سے تم گھرے ہوئے ہو. تو خلیفہ اللہ تعالیٰ نے نور, بہت عابد تھے, نیک آدمی تھے, انہوں نے فرمایا کہ دانت گر جاتے ہیں زبان باقی رہتی ہے. دانت گر جاتے ہیں اور زبان باقی رہتی ہے. بہرحال تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو زبان, زبان کے آگے دانت پھر ہونٹ ہے, لہذا پتا چلا اور کم بولو. پھر میرے مرشد نے ایک بات اور فرمائی, فرمایا کہ دیکھو پٹھان کا بچہ پٹھانی بولتا ہے بغیر نسوار کھائے, عرب کا بچہ عربی بولتا ہے بغیر مدرسے گئے, انگریز کا بچہ انگریزی بولتا ہے بغیر ہی اینڈ شی کیے, اور اردو کا بچہ اردو بولنے والے کا وہ اردو بولتا ہے بغیر کتابیں اشعار ہو وہ پڑھے ہوئے. پنجاب جو جس زبان کا, جو ماں باپ جو زبان بولتے ہیں ان کے بچے وہی زبان بولنے لگتے ہیں. کیوں؟ سننے کی وجہ سے. اس لیے فرمایا, میرے مرشد نے فرمایا کہ تم اپنے شیخ کی, جس کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو اور اس کی سنو, اور فرمایا سنو زیادہ بولو کم. فرمایا سنتے رہو سنتے رہو سنتے رہو یہاں تک کہ تم ان جیسی بولنے بھی لگو گے. کیوں؟ جو باپ کی جیسی سنتا ہے. لہذا دنیا کا ایک قاعدہ ہے, دنیا کا ایک قاعدہ ہے کہ جو بہرے ہوتے ہیں وہ گونگے ضرور ہوتے ہیں. یہ قاعدہ ہے. کیوں؟ سنتا نہیں ہے. جب سنتا نہیں ہے تو بولے گا کیا؟ لہذا جتنے بہرے ہوتے ہیں وہ گونگے ہوتے ہیں, کیونکہ سنتے نہیں ہیں اس لیے بولتے نہیں ہیں. اسی سے یہ بھی اندازہ کر لیں, اگر باپ کو یہ عادت ہو تیری ماں تیری بہن کی, تو پھر وہ اولاد سے توقع نہ کرے کہ وہ اللہ رسول کی باتیں کرے گا. دادا وہ جب ماں بہن, وہ باپ کرے گا, وہ باپ ماں بہن کرے گا تو اس کے بچے بھی وہی ماں بہن کریں گے, پھر وہ اللہ رسول کی باتیں نہیں کریں گے, کیونکہ بچے جو سنیں گے وہ بولیں گے. میرے دوست, اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو خاموشی کتنی بڑی نعمت, کے سنتے رہو وہ کیا ہوگا, ٹیپ ہوتا رہے گا, پھر اللہ تعالیٰ زبان کی عطا فرما دیتے گی. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, جب انسان خاموش رہتا ہے نا, فرمایا فَإِن نَوْمَتْ مَتَتُ لِلشَّيْطَان, شیطان بھاگتا ہے کیونکہ اس کے پاس پکڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اور وَعَوْنُ لَكَ عَلَى دِينِ عَلَى أَمْرِ دِينِكَ, دادا جب تم خاموش رہو گے تو نتیجہ کیا ہے کہ وہ دین کے کام میں لگے گا, اور جب بڑبڑ کرے گا تو انسان کتنی بڑبڑ کی وجہ سے نہ قرآن پاک پڑھتا ہے, نہ ذکر کرتا ہے, نہ دوسرے نیک کام, نہ یہ نیک کام. نتیجہ کیا ہے کہ دین اور عبادت سے محروم رہتا ہے. اور پھر فتنوں میں جو مبتلا ہوتا ہے وہ الگ ہے. زیادہ جو آدمی زیادہ بولتا ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ پکڑا جاتا ہے. پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے مزید عرض کیا کہ اور ضد نہیں, مزید کچھ فرمائیے. میں نے کہا آج اس حدیث شریف کو ختم کر دے تاکہ رمضان شریف جو ہے وہ رمضان شریف میں یہ مکمل ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ کثرت الذکر, کہ تم اس بات کو بہت ہنسنے سے اپنے کو ہنسی کی کثرت سے اپنے کو یہ نہیں کہہ رہا ہاں ہاں ٹھٹے بازی لگ رہے ہیں اور وہ جو ہے لطیفے بازی ہر وقت لطیفے بازی اور ہر وقت ہنسنا ہنسانا کہ اس کا مذاق اڑائے اور ہنس رہے ہیں اس کا مذاق اڑائے اور ہنس رہے ہیں ہر وقت اس کام میں مت لگو. فرمایا کیا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ. ایک تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دل مردہ ہو جائے گا. یہ دلوں کو مردہ کرنے والی چیز ہے ہنسی کی کثرت, دلوں کو مردہ کرنے والی چیز ہے کیونکہ غفلت ہے. اور وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ, اور اس سے تمہارے چہرے کا نور بھی چلا جائے گا, اس سے تمہارے چہرے کا نور بھی چلا جائے گا. لیکن یعنی نتیجہ یہ ہوگا جو ہر وقت اس کام میں, اب کیا ہوگا, ہر ایک اس کا مذاق اس کا مذاق اس کا لطیفہ اس کا لطیفہ, اس آدمی کو یہی ہوگا کہ بس میں بولتا رہا ہوں اور ہنسنے کی بس. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ آدمی جو ہے ایک تو اس کا دل مردہ ہوگا کیونکہ ہر وقت غفلت میں رہے گا, غفلت کی وجہ سے اس کا دل مردہ ہو جائے گا, اور دوسرا اس کے چہرے کا نور رخصت ہو جائے گا. اس لیے فرمایا ہاں البتہ تھوڑا ہنسنا اس کو منع نہیں کیا, اور اس میں ایک بات اور بھی فرمائی کہ اس سے مراد یہ وہ ہنسی ہے جو غفلت کی وجہ سے ہو. میرے مرشد نے فرمایا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون تشریف لے گئے حکیم الامت کے انتقال کے بعد, تو خواجہ عزیز حسن منصور رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے خلیفہ, انہوں نے وہ حضرت کے دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر رو رہے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا, چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا, نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. فرماتے کہ خواجہ صاحب تشریف فرما ہوئے, فرمایا ہم اور دوسرے علماء دوسرے حضرات بیٹھ گئے. اب خواجہ صاحب نے بات شروع کی, پھر فرمایا کہ خواجہ صاحب نے لطیفے بھی سنائے, ہم لوگوں کو بہت ہنسایا. پھر خواجہ صاحب نے ایک سوال کیا, فرمایا بتاؤ اس وقت ہنسنے کی حالت میں کس کس کا دل اللہ سے غافل تھا؟ مفتی صاحب فرماتے ایک تو اس سوال سے ہم حیران اور پھر ہم خاموش ہو گئے. مفتی شفیع صاحب فرماتے, خواجہ صاحب نے پھر خود ہی فرمایا کہ الحمدللہ اس وقت ہنسنے کی حالت میں بھی میرا دل اللہ سے غافل نہیں تھا. پھر یہ شعر پڑا کہ لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم, لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم, اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے, یعنی آنکھ میں آنسو نہیں ہے, لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے, مگر جو دل رو رہا ہے بے ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. اس لیے جو میرے دوستو اگر ہنسنا نیک دوستوں میں ہنسنا یہ بھی ضروری ہے اس زمانے میں, خصوصاً ٹینشن ڈپریشن یہ پریشانی وہ پریشانی, لہذا جہاں ہنسنا وہ بھی ضروری ہے. بالکل ہنسنے کو ترک کرنا یہ آدمی پاگل ہو جائے گا. ہاں ہنسنے کتنا ہونا چاہیے, جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے اور جیسے کھانے میں چٹنی ہوتی ہے, کھانے میں چٹنی, اب چٹنی کوئی چٹنی تھوڑی کھاتا ہے بلکہ چٹنی تھوڑی تھوڑی لگائی جاتی ہے, چٹنی کو کھانے میں لذت کے لیے پیدا کیا ہے, یہ تھوڑی کہ چٹنی کھانا شروع کر دے تھوڑی تھوڑی کھائی جاتی ہے اور اصل کھانا کھایا جاتا ہے. اسی طرح سے میرے پیارے دوستو ہنسنا تھوڑا بہت ہنسنا یہ بھی ضروری ہے, بالکل ہنسنے کو ترک کر دینا یہ پاگل بنا دیتا ہے. اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھے, ہنسنے کی بات پر نہ ہنسنا یہ علامت تکبر کی ہے, کیونکہ صحابہ ہنستے بھی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنساتے بھی تھے اور صحابہ اپنے واقعات بھی سناتے تھے جاہلیت کے پرانے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ آپس میں ہنستے بھی تھے مزاح بھی ہوتا تھا, لیکن عالم یہ تھا کہ دل میں ایمان کا عالم یہ تھا کہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ایمان تھا. تو پتہ چلا تعلق ماننا حاصل کرے اور نیک دوستوں میں ہنسے, نیک دوستوں میں, تاکہ اگر کوئی غیبت یا جھوٹ کچھ کرے بھائی صاحب یہ مذاق درست نہیں ہے, یا کسی کا مذاق اڑانا ابھی وہ فلانا ایسے چلتا ہے یہ بھی غیبت ہے, زبان سے غیبت ضروری نہیں ہے, فلانا ہے نا وہ ابھی وہ نہیں ہے وہ یا وہ یوں 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 اس طرح سے اشارے کر کے بتانا یہ بھی حرام ہے میرے دوستوں. اور سب ہنس رہے مذاق اڑا رہے, ایک آدمی کو نشانہ بنا لیتے پھر سارے مل کے اس کی گت بناتے, وہ بےچارہ کبھی یہ کبھی وہ. تو اس لیے بہرحال فرمایا کہ یہ دلوں کو مردہ کرنے والی چیز ہے. پھر انہوں نے عرض کیا ضد نہیں, تو آپ نے فرمایا قل الحق وان کان مرا, حق بات کہے چاہے کڑوی ہو. سبحان اللہ, لیکن اس میں ایک شرط ہے, ادھر لہٰذا اس لیے ایک بات یاد رکھیے، دیکھو حدیث شریف میں کڑوی بات بھی بولو، سچ بولو. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا کسی کو سمجھاؤ بھائی ایسے مت بولو، نہیں نہیں جی ہم تو سچ بولتے ہیں ہمیشہ، ہم جھوٹ نہیں بولتے چاہے کسی کو برا لگے. دین کی بات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ابھی تر آپ فرمایا حق بولو، وہ ان کا نا مرن چاہے کڑوی لگے کسی کو، ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو اچھی اچھی باتوں سے اور حکمت کے ساتھ. تو پتا چلا سچ بولنا تو ہے لیکن ایسا نہیں ٹھک کر کے مار دیا، حکمت کے ساتھ. دیکھیے اب اس کی مثال سنیے، ہماری جو اماں ہوتی ہے وہ ہمارے ابا کی بیوی ہے کہ نہیں ہے، سچ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی بولے او میرے ابا کی بیوی، پراٹھا کھلا، انڈا کھلا، انڈا ملے گا یا ڈنڈا؟ ڈنڈا ملے گا نا. بولے اما ڈنڈا کیوں مارا؟ کہا الو کہیں گے بے وقوف تو نے یہ کیا بولا ہے؟ کہا جھوٹ بولا ہے کیا میں نے؟ بتاؤ سچ بولا ہے نہیں؟ مولوی صاحب نے حدیث شریف سنائی ہے ہمیشہ سچ بولو، وہ میرے ابا کی بیوی، ملے گا انڈا؟ ڈنڈا ملے گا. کیا نہیں، اس کے لیے یہ عنوان نہیں ہے. اما بولیا تو اما کے معنی بھی تو ابا کی بیوی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اما کے معنی بھی تو ابا کی بیوی ہے نا، وہی معنی ہو گئے. لیکن اللہ اکبر، یہ فرمایا کہ دیکھو دین کی بات کہو تو صحیح، بولو تو سچ، لیکن طریقے سے بولو. ایسا نہیں کہ بس ٹھک کر کے مار دیا، ایسا نہیں جی ہم تو سچ بولتے ہیں ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. بولنا سچ تو بولے، حق بولے، لیکن ذرا محبت سے، ادب سے، حکمت کے ساتھ. اب میرے مرشد فرماتے ہیں جنگل کا بادشاہ کون ہے جی؟ شیر ہے. شیر کی داڑھی ہوتی ہے، ببر شیر، اس کی داڑھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور شیرنی کی داڑھی نہیں ہوتی. دادا فرمایا، اب حضرت نے سوال کیا، شیر بننا ہے یا شیرنی؟ بتاؤ بھائی کیا بننا ہے؟ شیر بننا ہے، شیرنی تو نہیں بننا نا. اب شیر بننا ہے تو شیر جیسی داڑھی رکھ لے، تبھی شیر بنے گا نا. اب دیکھیے داڑھی کا مسئلہ پیش کیا، حق ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ لوگ آج کل داڑھی پہ تو کوئی بولتا نہیں ہے، لیکن شیر پیش بھی کیا، کیسے پیارے انداز سے کہ بھائی شیر بننا ہے شیر نہیں. دادا ساؤتھ افریقہ کا ہاکی کا کپتان کھلاڑی ہے، وہ حضرت کیا وہاں ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے، وہ مجلس میں آیا، حضرت وہاں جنگل تشریف لے گئے، وہاں حضرت کے ساتھ یہ لوگ سب حضرات گئے، تو اس نے داڑھی رکھ لی. تو منڈیلا نے اسے پوچھا، نیلسن منڈیلا ہے نا، اس نے پوچھا کہ بھائی تو نے داڑھی کیوں رکھ لی؟ اس نے کہا بات یہ کہ ہمارے اسپرچل ٹیچر آئے تھے، انہوں نے وہ ہمیں جنگل میں شیر دکھایا اور شیرنی بھی دکھائی، کہا دیکھو شیرنی کی داڑھی نہیں ہوتی، وہ فارغ البال ہوتی ہے، اس کا گال فارغ البال ہوتا ہے اور شیر کی داڑھی ہوتی ہے. پھر ہم سے پوچھا ہمارے پیر صاحب نے شیر بنو گے یا شیرنی؟ تو ہم نے کہا بھائی شیر بنیں گے. فرمایا شیر بنو گے تو داڑھی رکھ لو. تو دیکھیے نا حق بات ہے، حق بات بھی بتا دی لیکن ساتھ میں کتنے پیارے انداز سے سمجھا دیا. تو حق بولنا ہے لیکن اس کا سلیقہ ہونا چاہیے. اب یہ نہیں کہ اٹھا کے دے مارا، نہیں ہم حق بولتے ہیں، اس کا تکلیف. اور وہ دادا وہ مثال جو حکیم الامت نے دی کہ ابا کو، ماں کو ابا کی بیوی حق ہے، سچ یہی ہے کہ وہ ابا کی بیوی ہے، لیکن یہ سچ بولا نہیں جاتا. دادا اس کا ادب کیا ہے، او میری اماں، او میری پیاری اماں، میری امی جان. اب دیکھیے بیٹا اگر بولے او میری پیاری اماں، میری امی جان، میری پیاری ماں، ماں کا دل کیسا خوش ہوگا. اور وہی بولے او میرے ابا کی بیوی، میرے ابا سے یوں تو کرانے والی. یہ حکیم الامت نے فرمایا، اٹھا کے ماری جی بدتمیز کہیں گا، نہیں کراتی، جھوٹ ہے کہیے. ہر سچ نہیں بولا جاتا میرے دوستو، سبحان اللہ. دادا سچ بولنے کا بھی طریقہ اور ڈھنگ ہے، وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. پھر آپ نے عرض کیا زدنی مزید کچھ پلائیے، فرمایا قال لا تخف اللہ لومت اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجانے کے لیے مخلوق کی ملامت کی پرواہ مت کرو. سبحان اللہ، اگر کوئی داڑھی رکھنے سے تمہارا مذاق اڑائے، شلوار ٹکنے سے اوپر کرنے سے مذاق اڑائے، شرعی پردہ کرنے سے مذاق اڑائے، شریعت سنت کے مطابق شادی کرنے پر برادری والے بائیکاٹ کریں، اور سنت کے مطابق فوجگی پر برادری والے بائیکاٹ کریں، یہ کیسا فوجگی ہے جی؟ ہمیں کھانے کو بھی نہیں پوچھا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جاگیردار کا بیٹا تھا، جاگیردار کا انتقال ہو گیا، رئیس تھا وہ، اس کا بیٹا، اس نے کیا کہ بہت شاندار کھانا پکوایا، اور اب کھانے کا بڑا رسم ہے نا، جیسے آج کل بھی رسم ہے، پہلے بھی رسم تھی کہ کھانے کے پہنچ جاتے ہیں، یعنی مردے کو جب دفنا کر آتے ہیں اس کے بعد گھر والوں کا تو حق ہے کہ ان کو کھانا دیا جائے، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، چلو جی بریانی کھانے کو ملے گی، یہ والا کھانا کھانا بہت بے شرمی کا کھانا ہے، یہ ڈھکائی پن، بے حیائی اور بے غیرتی کا کھانا ہے، یہ جو مردے کے یہاں کھانا کھایا جاتا ہے جبکہ وہ گھر والا نہیں ہے. تو اب وہ جو ہے اس نے کھانا لگا دیا، ابھی کھانا کھانے گا، بھائی صاحب ایک ضروری بات سننی ہے. ہاں ہاں بھائی بولو کیا بات ہے؟ کہا دیکھو میرا ابا مر گیا، مجھے غم لگا ہوا ہے، یہ تکلیف ہے، لیکن میں آپ کے میرے غم کے باوجود مجھے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرنا پڑا، کیونکہ ہمارے یہاں کی یہ رسم ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، اگر میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا تو میرے باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر یہ کھانا میں غریبوں کو، طلباء کو، مسکینوں کو دوں گا تو میرے باپ کو یقیناً فائدہ ہوگا، ایسا ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا باقی یہ بات ہے. کہا ٹھیک ہے آپ کھانا شروع کیجیے. اب تو انہوں نے کہا لو ابھی تو تھپڑ مارا، اب کہہ رہے کھانا کھاؤ. تو اب وہ بڑے بیٹھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے. کیا کریں؟ جی یہ کھانا مسکینوں کو اور غریبوں کو یا طلباء وغیرہ ہے ان کو بھجوا دو. پر وہ سارا کھانا لپیٹا اور وہ گئے. بڑوں نے کہا یار یہ کون سا طریقہ تھا، تم اگر ایسے دلیل کر کے کیوں ہمیں وہ بولا؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اگر میں کہتا پہلے آپ سے تو تم کہتے کنجوسی کر رہا ہے، یہ کھانا نہیں کھلانا چاہتا. اگر میں نے کھانا تیار رکھا اور وہ کیا، اس کے بعد تم سے کہا کہ دیکھو آپ لوگوں سے مشورہ کیا اس لیے وہ بھجوا دیا. اس طرح اس برادری میں یہ رسم ختم ہو گئی. تو کیسے حکیم فرماتے، کیسے حکیمانہ انداز سے، گو کے ذرا کڑوی انداز تھا لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ وہ رسم ختم ہو گئی. سب نے کہا واقعی، اور دیکھ لینا اب شادی ہے، ہمارے یہاں شادی کے اندر کتنا بیٹی پیدا ہوتی ہے اور اس کو باپ کو اسی وقت سے غم شروع ہو جاتا ہے کہ ہائے اب بیٹی پیدا ہو گئی اب کیا ہوگا، کتنی بے شرمی کی بات ہے. اور پھر منہ سے مانگنا لاؤ یہ لاؤ، فلاں چیز لاؤ، یہ بھی دو وہ بھی دو، اور سونا بھی دینا ہے، فلاں بھی دینا ہے، یہ عالم ہے. منہ سے بے شرمی سے مانگتے ہیں. اور باتیں تو ایسا ہے نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، وہ تو ہماری بیٹی ہے بس دو کپڑوں میں آ جائے. اگر کسی نے ان کی بات پر مان کے عمل کر دیا بس پھر اس بہو کی خیر نہیں، دن رات اس کو ستانے سننے پڑیں گے، ارے تیرے ماں باپ ایسے تھے، کچھ کہا بھی نہیں، یہ بھی نہیں کیا، ایسے بھی بےغیرت ہے. پہلے اپنے منہ سے کہتے ہیں کچھ نہیں ہماری بیٹی ہے اور پھر نہ دو اس کے بعد اتنی باتیں اور ایسا عالم کے بس شوہر کے کان بننا اور یہ بھرنا. دادا میرے دوستو یہ رسم کو ختم کرنا ہمارے اختیار میں کہ اگر ہم چاہیں ماں باپ مل کر. اور پھر عجیب بات یہ ہے ایک آدمی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے وہ پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے صاحب یہ رسم بڑی بری ہے میری کمر توڑ دی، لیکن جب اس کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے پھر منہ کھول کر بے شرم بن کے وہ بھی مانگتا ہے. یہ عجیب عالم ہے. ابھی خود تکلیف اٹھائی کہ بیٹی کی شادی کر کے تکلیف اٹھائی، تو بھائی جب تکلیف اٹھا لی تو تم اگلے بیٹی والے کو راحت دے دو. نہیں جی اب تو ہم نے اب موقع آیا ہے اب ہم نہیں چھوڑیں گے. تو میرے دوستو جب اس طرح ہوگا تو پھر کسی برے کام کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس لیے بیٹے والا اور خصوصاً مرد وہ بیوی کو کہہ دے بھائی ایسا ہی ہوگا، وہ ہماری بیٹی ہے، خبردار جو کسی نے اس کو تانا دیا بس ہم ایسے ہی لے کر آئیں گے. اور پھر جو مسئلہ یہ ہے کہ شادی کا کھانا خلاف سنت ہے، یہ جو بیٹی والوں کا کھانا جو ہے نا یہ خلاف سنت ہے، یہ مسئلہ ہے. اب ہمارے یہاں اس کو بیٹی کو کھانا بھی کھلانا پڑتا ہے، اور اگر کسی کے یہاں ایسا ہوا کہ نکاح پہلے ہوا رخصتی بعد میں تو بیٹی والوں کو دونوں وقت کھانا کھلانا پڑے گا، ظلم نہیں ہے؟ اور پھر وہ کھانا لاکھوں روپیہ خرچہ ہوتا ہے، وہ کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے میرے مرشد سمجھاتے ہیں کہ بجائے اس کے تم ان کو کھانے گئے، ارے اتنا پیسہ تمہارا تو جی ہمارا پیسہ ہمارے خوشی ہے، بھائی خوشی ہے تو تم ان پیٹ بھروں کو کھلا کے کیا فائدہ ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ وہ پیسہ تم اپنی بیٹی کو دے دو، اس کو سونا بنا دو، کوئی پلاٹ لے کر دے دو، پچھلی کام تو آئے گا نا، بجائے اس کے کہ تم پیٹ بھر کے ان پیٹ بھروں کو کھانا کھلاؤ گے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کیا کہ مخلوق کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، شریعت اور سنت میں جب چلتا ہے انسان اور دین کا کام کرتا ہے لوگ تانے اعتراضات ملامت کرتے ہیں، تو فرمایا کیا کہ جب تم دین پر چلو تو لا یخافون فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کی خاطر سے مخلوق کی ملامت کی پرواہ نہ کرو. پھر انہوں نے عرض کیا کہ زدنی اور کچھ سرمایہ
ہاں کہ اگر تم مخلوق کا کوئی عیب دیکھو لیحجوز کا عن الناس، اگر تم مخلوق کا کوئی عیب دیکھو تو اس عیب کو چھپاؤ، گاتے مت پھرو ارے فلاں صاحب ہے نا اب تو پتا چلا بڑے چیمپئن بنتے تھے، وہ ایسے ہیں ما تعلم من نفسی کا، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ عیب میرے اندر بھی موجود ہے. اس نے فرمایا کہ لوگوں کے عیب مت گاتے پھرو، اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے عیوب پر پردہ ڈلے تو لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالو. سبحان اللہ، ایسا نہیں کہ کسی آدمی نے مشورہ کیا. وہ ایک بادشاہ تھا نا، اس نے غالباً افلاطون کو کہا، افلاطون یہ جالینوس تھا، اس نے اس کو بلایا، اس نے کہا ایک میرا راز پیٹ میں بہت ہے خاص اور مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں جب تک کسی کو بتاؤں نہیں تو مجھے تکلیف رہے گی، لہٰذا دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں، دیکھو کسی کو بتانا مت. اس نے اس کو راز بتا دیا. اگلے دن صبح بادشاہ سو کر اٹھا تو دیکھا پورے لشکر میں خبر پھیلی. اب انہیں اس نے کہا میں نے تو ایک ہی کو بلایا، اس کو بلایا بھائی تم نے یہ کیوں کہا جبکہ میں تمہیں کہا تھا یہ راز کسی کو بتانا مت. اس نے کہا حضور بات یہ نہیں ہے جنابے والا، بات یہ ہے کہ جیسے آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا نا ویسے میرے پیٹ میں بھی درد ہو رہا تھا. تو اس لیے بس یہ بات تھی اور کوئی بات نہیں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ دیکھو مخلوق لوگوں کی عیب جوئی مت کرو، ان کی عیب گاتے مت پھرو. لہذا اگر کسی سے کہتے کہ نہیں جی ہم عیب اس لیے بتاتے ہیں تاکہ اس کی اصلاح ہو، تو بھائی یہ جو کسی کی بری عادت کو گاتے پھرنا اس سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی ہے. اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ جس آدمی میں کوئی عیب ہو ہم اس کو تو کہتے نہیں ہیں، دوسروں سے کہتے پھرتے. ہونا یہ چاہیے تھا اس کو لے جائے تنہائی میں، بھائی صاحب آپ میرے بڑے ہیں، آپ ماشاءاللہ نیک ہیں اور اس طرح سے کہہ رہے ہیں، اس کے بعد بھائی صاحب میں آپ کا ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ دیکھیے یہ کام اگر لوگوں کو پتا چلا کتنی ہوگی، آپ ماشاءاللہ شریف خاندان کے ہیں، عزت والے آدمی ہیں، اگر یہ دیکھیے یہ تو ایسی ایسی بات ہے، ایسا ایسا مسئلہ ہے، مہربانی کر کے یہ کام نہ کر. تو بتائیے اس کا نام خیر خائی ہے یا تو 10 آدمی بیٹھے ابھی یار کیا تم نے کہیں بھی کمینے پن کی حرکت شروع کی ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ارے شرم کرو، حیا کرو، بے غیرت ڈوب کے مر جاؤ. اب اس طرح بولے گا تو اگلا آدمی کوئی اصلاح کرے گا؟ وہ کہے گا پہلے تو تو ڈوب کے مر، تجھے بتاتا ہوں میں، تو نے مجھے ایسے بولا کیسے؟ یہ تھوڑی طریقہ ہے اصلاح کا. نہیں نہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں. ارے تم اصلاح کر رہے ہو اس کو ذلیل کر رہے ہو. نہیں بلکہ تنہائی میں لے جائے، محبت سے سمجھائے، پیار سے سمجھائے. اگر خود مان لو نہیں سمجھا سکتا تو اس کا جو بڑا ہے اس کو بولے کہ جو اس کی اصلاح کر سکتا ہو. جیسے پیر ہے، مرید کی بات پیر کو بتائے، پیر جو ہے خود ہی کانٹا درست کر دے گا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں پیر بڑی رحمت ہے کہ شیخ مرید تو ایک گڑبڑ کرے، کوئی بات کرے، جناب والا وہ آپ کا مرید ہے، وہ ایسا ایسا ہے، آپ اس کو سمجھا دیجئے، پیر خود ہی ٹیوننگ کر دے گا. وہ کافی ہے. کیوں؟ کیونکہ پیر سے محبت ہوتی ہے. اسی لیے تو کہتا ہوں جو بغیر پیر کے رہے گا کیسے وہ آدمی کے عیوب ختم ہوں گے. ارے شیخ کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ شیخ کو بولے گا، شیخ خود ہی سمجھا دے گا کہ بیٹا ایسا ایسا کام مت کرو، کیوں ایسا کام کرتے ہو. جی حضرت، اب شیخ سے محبت ہوتی ہے، اب اس سے سب سننے کو تیار ہوتا ہے. دادا پتا چلا کوئی بڑا ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے بیٹے کی بات ہو باپ کو بولے، کوئی شاگرد کی بات ہو استاد کو بولے، لیکن پیر سے بھی پوچھ لے. کیونکہ آج کل عجیب عالم ہے، اگر پیر مرید کو کچھ کہہ دے وہ کہتا اچھا بھائی مہربانی السلام علیکم، بس مجھے ایسا بولا، بس ہم آئندہ یہاں نہیں آئیں گے، ہمیں بولا ایسا کیسے. عجیب ہی عالم ہے. دادا وہ بھی مرید تو جو ہے صحیح سچا مرید کہ شیخ کچھ بولے اس کو برداشت، محبت میں برداشت کرے کہ ہمارے فائدے کے لیے تو کہہ رہا ہے. دادا عیب کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ 10 آدمی بے بٹھا کر اس کو ذلیل کیا، کہ کمینے پن بغیرتی کی حرکت کرو، شرم کرو، ڈوب مرو، تم نے تو ہماری ناک کٹوا دی، اے طریقہ نہیں. بلکہ تنہائی میں لے جائے یا ان کے بڑوں کو بولے، انہیں خط لکھ دے. ایک بزرگ، اب دیکھیے ایک بڑے بزرگ کے خلیفہ، بڑے اللہ والے، وہ ڈاکٹری کرتے تھے، ان کی کلینک میں مرد عورت بیٹھے ہوتے. حضرت کا ایک دفعہ جانا ہوا میرے شیخ کا، جب وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا تو یہ تماشا. اچھا وہ بزرگ اتنے کہ اپنا ایک لگا ہوا پردہ عورتیں سائڈ پہ بیٹھتی، نظر جھکا کے پوچھا اور اس کو دوا دے دی. اب حضرت حضرت نے تماشا دیکھا، ادھر مرد ان کو دیکھ رہے ہیں، عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہیں. حضرت نے خط لکھا اور اس طرح خط لکھا کہ حضرت ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دین کے کام کے لیے، کہ دین کے کام ہو رہے ہیں، مجلسیں، علماء رجوع کر رہے ہیں، یہ اور وہ ادب سے اور پورا. پھر انہوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ ایک ایسا مسئلہ ہے، وہ آپ کو اندازہ نہیں ہوا اس بات کا کیونکہ ماشاء اللہ آپ ایسے، لیکن ایسا ہے کہ لوگ یہاں پر بیٹھ کے بدنظریہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور یہ اور وہ اس طرح سے، اور نام نہیں لکھا. یہ ضرورت ہی کیا ہے بھائی، مقصد تو اصلاح ہے اور ایک بات پہنچانا ہے. تو حضرت فرماتے کچھ دن بعد جانا ہوا تو دیکھا ماشاء اللہ پردہ ڈلا ہوا. دیکھو نا، ہر بات کو انسان عزت سے چھپا کر گئے اگلا قبول کرتا ہے، اور دس میں بولے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی ضد پکڑ لیتا ہے. اس لیے سمجھایا، لہٰذا اس لیے کوئی بات ہو، میرے مرشد کو ہم نے دیکھا کوئی بات سمجھانی ہو سب کو بٹھا لیتے ہیں، جس آدمی کو کہنا ہے تو سب کو بٹھاتے ہیں، پھر وہ بات سمجھاتے ہیں، سمجھدار خود سمجھ جائے گا کہ بھائی دیکھو ایسی ایسی بات ہے، ایسے ایسے کام ہے، تو وہ اگلا سمجھ جائے گا کہ یہ میرے اندر عیب ہے، لہٰذا میں اس کو درست کر لوں، بجائے اس کے کہ ضد بازی شروع کر دے، نہیں نہیں ہم نہیں مانیں گے کسی کی، بجائے اس کے ضد بازی کرے اس پر عمل کرے کہ بھائی تمہاری عزت رکھی، کہ تمہیں کسی کو نہیں پتا کہ کس کو کیا ہے. یہ آخر جو بات بولی کسی کو معلوم، دس آدمی بیٹھے ہیں، کس کو پتا کہ یہ بات کس کے اندر ہے، لیکن جس میں نہیں ہے یا جس میں وہ برائی ہے وہ اپنی اصلاح کر لے. اگر شیخ ہو تو اسے آ کر تنہائی میں ملے کہ حضرت یہ گناہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، مہربانی کر کے آپ میرے لیے دعا بھی فرمائیے اور مجھے اس کی تدبیر بھی بتائیے، شیخ بتائے گا. تو اس لیے کیا کہ مخلوق کے عیب نہ گاتے پھرے. ہاں میرے مرشد فرماتے ہیں کہ بزرگوں نے ایک بات فرمائی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے تعلق، اپنی محبت، اپنی نسبت عطا فرماتا ہے، پھر وہ آدمی مخلوق کے جھگڑوں میں کبھی نہیں پڑتا. لا یفنی ایامہ فی مخاصمۃ الناس، کہ وہ آدمی جس کو اپنا تعلق عطا فرماتا ہے وہ انسانوں کے جھگڑوں میں کبھی نہیں پڑتا. ہو گیا نا دادا. اس لیے میرے دوستوں یہ نصیحتیں کہ اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو کسی کے عیب دیکھے تو اس کو چھپائے، اس کو الگ سمجھائے، یا اس کے بڑوں کو بتائے کہ دیکھیے جناب وہ ایسے ایسا ہے، آپ مہربانی کر کے ان کو سمجھا دیں، مناسب غیر مناسب حرکت ہے. اور اس طرح ایک کام یہ عیب کو چھپائے، دوسرا اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے. اللہ تعالی کے حکم پر چلنے کے لیے کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے. مخلوق کچھ اعتراض کرے جواب نہ دے. یہاں تک کہ اگر بعضے لوگ داڑھی رکھتے ہیں تو ماں باپ منع کرتے ہیں، تو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کسی کرنا جائز نہیں، ہر کی بدتمیزی نہ کرے، لیکن جواب ہی نہ دے، خاموش رہے، بس اپنا کام کیا جائے اور ان کو کچھ نہ کہے، بلکہ ماں باپ کے پیر دبائے اور خدمت کرے. اور کیا فرمایا کہ مخلوق کی ملامت کی پرواہ نہ کرے اور حق بات بولے، لیکن حق چاہے کڑوا ہو رہے لیکن طریقے سے، سلیقے سے. لیکن نا انسان ہے، اب پہلے ہم لوگ دوائی کھاتے تھے، مجھے بچپن کا یاد ہے، ایک صدر میں ڈاکٹر تھا، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو ثواب دے، ایسی کڑوی دوا دیتا تھا کہ وہ دوا کھاؤ الٹی نکلتی تھی. اب اس زمانے میں یہ شربت وربت ہوتے نہیں تھے، اب آج کل تو بچوں کے مزے ایسے بڑے مزے سے، دوا کا ٹائم ہوتا ہے خود دوا لا کر دیتے ہیں کہ اما دوا تو پلا دیجیے. اور پہلے ہوتا تھا بس وہ دوا کا نام لیتے ہی سلسلہ تاری ہو جاتا تھا، کیوں اتنی کڑوی دوائیں ہوتی تھی. اب وہ کیا ہوا، وہ دوائیں وہی ہیں، دوائیں وہی ہیں، اب کیا ہوا اس میں شکر ڈال دی، وہ جی ونیلا فلیور ڈال دیا، اسٹرابری فلیور ڈال دیا، فلا فلا فلیور ڈال دیے. اب وہ بچے جو ہے بڑے مزے مزے سے خود دوائیں مانگتے ہیں. تو کیا ہوا، بات کڑی ہو لیکن اس کو کیا کرے، شوگر کو ٹریٹ کر دے. سبحان اللہ. اور خاموشی بہت بہترین چیز ہے، بولنا ضروری نہیں ہے. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ماں اکبر حسین صاحب میرے استاد ہیں، ایک دفعہ حضرت کے پاس میں گیا، حضرت نے فرمایا آج ہم عربی میں گفتگو کریں گے. اب دونوں عربی میں، ضرورت کی بات تو عربی کتنا، کیونکہ اردو تو پڑھ پڑھ بولتا ہے، اب عربی کتنا بولے، حالانکہ دونوں قابل آدمی، لیکن ضرورت کی بات کریں. جب مجلس ختم ہوئی تو حضرت نے فرمایا اب کیا بات کریں، خاموش بیٹھے میں. پھر تھوڑی دیر میں کوئی بات ضرورت کی پوچھی، وہ پوچھا، حضرت جواب دے خاموش. تو اب جب جان رخصت ہونے کا وقت آیا تو حسین صاحب رحمۃ اللہ فرمایا جانتے ہو میں نے عربی کا کیوں بولا؟ مفتی صاحب فرماتا ہے میں نے کہا حضرت مجھے نہیں معلوم. فرمایا اس لیے کہ ہم پھر غیر ضروری باتیں شروع کر دیتے ہیں، اب عربی زبان میں بات کی تو جو ضرورت کی تھی وہی بات کی. سبحان اللہ. تو یہ ہے، اس لیے میرے دوستو ایسا نہیں کہ شیخ خاموش بیٹھا ہے، ابھی یار کچھ بولتا نہیں ہے، بولنا یار، ایسا بھی نہیں. تو لہذا ضرورت کی بات کرے، اور اس میں جیسے کسی خوش طبعی کرنا ہے، کچھ ہنسانا ہے، وہ بھی صحیح ہے. اور عجیب عالم یہ ہے، ہم لوگ، ہمارا ایک عجیب عالم یہ ہے، ہم دوستوں میں یاروں میں تو بڑی گپے لگاتے ہیں،
اور گھر میں جاتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ باتیں ہی نہیں کرتے. یہ عجیب ہمارا ایک تماشا ہے، باہر ہنستے ہیں اور وہاں جا کر بایزید بستامی بن جاتے ہیں. تو لہٰذا ان نصیحتوں پر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی تلاوت ہے اور ذکر اللہ ہے اور تقویٰ اختیار کرے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت حضرت ابو ذر کو فرمائی. اللہ تعالیٰ جس طرح حضرت ابو ذر نے نصیحت کی بھی، عمل بھی کیا اور آگے پہنچائے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل